لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. الحمد لله، ماہ مبارک رمضان ہمارے درمیان ہے اور ہم اس ماہ رمضان سے کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، گو کہ کچھ گرمی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے، لیکن روزے داروں کا جو عزم ہے اور استقلال ہے اس میں کمی نہیں آتی ہے، اور یہ گرمی جو ہے وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی. تو رمضان کے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ ہے قرآن. ابھی آپ نے آیت بھی سنی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور قرآن وہ ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات اور روشن دلیل ہے، من الھدی ہدایت کی، والفرقان اور یہ فرقان بھی ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والی کتاب ہے. قرآن فقط رمضان کے لیے نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان میں نازل ہوا اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ ربیع القرآن ہے، قرآن کے لیے بہار کا موسم ہے، اس لیے کسی اور مہینے میں کسی اور موسم میں اگر ہماری توجہ قرآن کی طرف کم بھی ہو تو کم از کم رمضان میں بڑھ جانی چاہیے. اور جس مرحلے میں بھی ہیں ہم قرآن کے حوالے سے، کافی پیچھے ہیں ہم لوگ، تو جس مرحلے پر بھی ہیں اس سے ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر فرض کریں پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پڑھنا شروع کر دیں، اگر پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھنا شروع کر دیں، ترجمہ پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھنا شروع کر دیں، یعنی ایک قدم آگے بڑھائیں کم سے کم رمضان میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے اپنے وصیت نامے میں جو فرمایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دوسرے لوگ قرآن کے معاملے میں تم سے آگے بڑھ جائیں، تو دوسرے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں قرآن کے معاملے میں. ہمارے یہاں البتہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے، اور ورا عالم اسلام میں دیکھیں تو مکتب تشیع میں قرآن کے حوالے سے جو کام ہوا ہے بہت مارکد العرا کام ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن اپنی سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم تو ابھی قرآن خانے میں بھی حاضر نہیں ہوتے. قرآن فہمی تو بات کا مرحلہ ہے، ہمارے یہاں تو قرآن خانی کا بھی ماحول نہیں بن پا رہا ہے، تو اس اعتبار سے ہم کافی پیچھے ہیں. بہرحال رمضان میں دروس کا جو سلسلہ ہے بہت سے علاقوں میں ہوتا ہے، بی آئی ایس کی طرف سے بھی کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اس دفعہ ذرا سکڑ گیا ہے، حالانکہ گرمی میں چیزیں پھیلتی ہیں لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ کچھ سکڑا ہوا نظر آ رہا ہے تھوڑا سا، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں اور یہ چیز بہتر ہو جائے گی. دیکھیں آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے قرآن اینڈ سائنس. قرآن اینڈ سائنس کے اوپر آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، پریزنٹیشنز بھی ہیں، ٹی وی کے بہت سارے پروگرامز آئے ہیں، پوری سیریز چلی ہے بعض چینلز کے اوپر، اور کافی لوگوں نے کام کیا ہے. جو چیزیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ سب میری اپنی ذاتی تحقیق نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا انہی کی کاوشیں ہیں، ان کو میں ان میں سے سلیکٹڈ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہم جو اس کو قرآن اینڈ سائنس کو پیش کر رہے ہیں، اس کو ایک مخصوص تناظر میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے اعجاز القرآن. ہم اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم ایک معجزہ بھی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، دائمی معجزہ، ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ. دیگر انبیاء نے بھی معجزات دکھا ہے لیکن وہ معجزات ختم ہو گئے، بہت بڑے بڑے معجزات تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں راستہ بنا دیا، اب وہ راستہ تو نہیں ہے، ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا، اب وہ مردہ کہاں ہے، دوبارہ مر گیا. تو بڑے بڑے معجزات تھے لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گئے. لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے پیغمبر اکرم کا کہ جس طرح آپ کی نبوت و رسالت قیامت تک ہے، آپ کو جو شریعت دی گئی وہ قیامت تک ہے، تو اللہ نے جو آپ کو معجزہ دیا وہ معجزہ بھی قیامت تک ہے، یعنی قرآن. معجزے کی ڈیفینیشن جو یہاں پر ہم نے بیان کی ہے، یہ آیت اللہ خوئی کی جو البیان فی تفسیر القرآن میں ہے، اس کے مطابق ہے کہ کسی الہی منصب کا دعوے دار اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے قوانین طبیعت کو توڑ کر ایسا عمل انجام دے جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں. یہ چار نقطے جو ہیں چاروں اہم ہیں. زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی پروگرام میں بھی ہم لیٹ ہو چکے ہیں اور آگے سلائڈز بہت زیادہ ہیں, تو بہت تیز تیز گزرنا ہوگا ہمیں. پہلی چیز جو ہے وہ الہی منصب ہے. موجودہ صرف وہ شخص دکھا سکتا ہے جو الہی منصب کا حامل ہو, اور وہ ہے نبی یا رسول یا امام, کوئی اور معجزہ نہیں دکھا سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے, وہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں, اس دعوے کی تصدیق کے لیے بطور ثبوت بطور دلیل معجزہ کو پیش کریں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ جو معجزہ ہے وہ قوانین طبیعت کے مطابق نہ ہو. جو لا آف نیچر ہے جس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق نہ ہو بلکہ اس سے ہٹ کر ہو. مثلا ایک لکڑی کا ٹکڑا کس پروسیس سے گزر کے کتنے عرصے میں ایک زندہ سانپ بن سکتا ہے, یہ سائنس کبھی بھی نہیں بتا سکتی, یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. تو معجزہ جو ہے وہ سائنس کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ جو قوانین طبیعت, وہ جو فزیکل لاز ہیں ان سے ہٹ کر ہوتا ہے. اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ وہ کام خود ایک چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا, اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں. جو عجز سے نکلا ہے, عجز کا مطلب ہے ناتوانی, اس کے سامنے دوسرے لوگ ناتوان ہو جاتے ہیں, اس کا جواب پیش نہیں کر سکتے, اس کو معجزہ کہا گیا ہے. قرآن کریم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن ایک چیلنج کر رہا ہے, قل لئن اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن. آپ کہیے کہ اگر انسان اور جن سب جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کا ایک مثل لے کر آئیں, لا یأتون بمثله, تو وہ مثل لا نہیں سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا, چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں, چاہے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں, پھر بھی قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. پہلے قرآن نے کہا کہ فل یأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین, اگر تم سچے ہو تو اس کا ایک مثل لے آؤ. یہاں حدیث کا لفظ قرآن کے لیے آیا. جب وہ نہیں لا سکے تو قرآن نے کہا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله, یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے افترا ہے, گھڑا ہوا ہے, معاذ اللہ پیغمبر نے خود ہی بنا دیا ہے. تو خداوند عالم نے ان سے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ 10 صورتیں لے کر آؤ مفتریات, گھڑ کے, تم بھی گھڑنے کے ماہر ہو, اگر گھڑ کے قرآن بن سکتا ہے تو تم بنا کے لے کر آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اللہ کو چھوڑ کے جس کو چاہو اپنے ساتھ ملا لو. پورا قرآن نہیں لا سکتے, 10 صورتیں لے آؤ. جب 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے تو پھر خدا نے کہا اچھا ایک ہی سورہ لے آؤ. اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اچھا آپ کہیے کہ ایک سورہ لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اللہ کو چھوڑ کے جس کو چاہو اپنے ساتھ ملا لو. تو یہ جو چیلنج ہے قرآن کا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ, 10 صورتیں لے آؤ, ایک سورہ لے آؤ, یا یہ چیلنج صرف اس دور کے لیے تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا, یا یہ چیلنج آج بھی ہے اور یہ چیلنج قیامت تک ہے؟ آپ غور کریں کہ اسلام دشمن قوتیں جو مسلمانوں کے خلاف اتنی کوششیں کر رہی ہیں, اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہیں, اتنی توانائی صرف کر رہی ہیں, اتنی سازشیں کر رہی ہیں, وہ ایک آسان کام کیوں نہیں کرتے کہ قرآن بنا کے لے کر آئیں, مسلمانوں کی زبان بند ہو جائے گی کہ دیکھو بھائی نیا قرآن آ گیا, تمہارا چیلنج تھا نا, یہ لو دوسرا قرآن. اگر یہ آسان ہوتا, اگر یہ پاسبل ہوتا تو وہ لے آتے. اگر آج تک وہ لا نہیں سکے ہیں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ دقت تو اس میں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی عربی زبان کا مسئلہ ہے, عربی زبان کا کوئی ایشو نہیں ہے, بڑے بڑے ماہرین عربی کے موجود ہیں. بڑے بڑے عربی کے ماہرین جو ہیں وہ یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں, بہت اہم عربی کتابوں کا ترجمہ فارسی انگریزی میں اور فرینچ میں اور جرمن میں اور اسپینش میں ہوئی ہے. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. مائیکروسافٹ میں دیکھیں پورے آفس اور ونڈوز, یہ سب جس طرح انگلش میں ہے اس طرح عربک میں. تھوڑی سی اس کی آواز کم کر دیں. یہ ساری فیسلٹی ان کے پاس موجود ہیں, پھر بھی اگر وہ نہیں لا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایشو تو ہے. اب قرآن کا جو چیلنج ہے وہ کیا ہے, اس کے کئی نکات ہیں, وہ سب ہم بیان نہیں کریں گے, قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور چیزیں. لیکن جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن اینڈ سائنس. कि जो आज के दौर में जबकि साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, बहुत सी ऐसी बातें आज का इंसान जानता है जो पहले का इंसान नहीं जानता था। तो इसी तरह पहले के बहुत से लोग जो कुरान पढ़ते थे, इन्हीं आयतों को पढ़ते थे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन वो इन आयतों से ये मफहूम निकालने के काबिल नहीं थे और उनके सामने वो साइंस की हकीकतें नहीं थीं। आज का इंसान जब उन्हीं चीज़ों को पढ़ता है तो उसके सामने एक नई दुनिया आश्कार होती है। इसीलिए कुरान इस बात पर जोर देता है कि तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। हम तो कुरान बराए कुरान खानी करते हैं ना, कि कुरान खानी के लिए पढ़ रहे हैं, सवाब के लिए पढ़ते हैं या ईसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं। नहीं, कुरान करीम जो है वो दावत दे रहा है तफक्कुर और तदब्बुर की। इवन ये कि कुरान ने यह भी नहीं कहा कहीं पर कि हमने खुदा ने यह नहीं कहा कि हमने इस कुरान को अमल के लिए नाजिल किया। आप हैरान होंगे, ये तो अवाम में मशहूर है कि कुरान पर अमल करो, कुरान पर अमल करो, कुरान पर अमल करो, और हमारी तमाम तर बदबख्ती के सबब यह है कि कुरान पर हम अमल नहीं कर रहे। क्या कुरान में भी कहीं लिखा हुआ है कि कुरान पर अमल करो? और बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है, वो समझते हैं कुरान कोई ऑपरेटिंग मैनुअल है, जिस तरह एक ऑपरेटिंग मैनुअल होता है ना, एक मोबाइल के साथ आता है, उसको आप पढ़ के और उसके मुताबिक आप अमल करें, किस तरह चार्ज करेंगे, किस तरह बैटरी लगाएँ, किस तरह सिम लगाएँगे, किस तरह डायल करेंगे। कुरान इज़ नॉट लाइक दैट, नॉट एट ऑल। क्या आप कुरान को खोलें और उस पर अमल करना शुरू कर दें? आप कहें आज मैं सूरह बकरा की पहले सफ़े पर अमल करूँगा, कल मैं दूसरे सफ़े पर अमल करूँगा, फिर मैं तीसरे। कुरान तौज़ीउल मसाइल नहीं है, कुरान नमाज जाफरिया नहीं है। अगर आपकी नमाज ईद छूट जाए, नमाज जाफरिया ले लें, नमाज ईद पढ़ लें, आसान है ना, उसको खोलें उसके मुताबिक अमल कर लें। तो कुरान पर इस तरह अमल नहीं कर सकते। ना कहीं कुरान में ये लिखा हुआ है कि हमने इस कुरान को अमल के लिए नाजिल किया। और अमल वाली आयतें जो हैं कुरान की काबिल अमल, वो जो अमल वाली आयतें हैं जिन बड़े बड़े उलमा ने किताबें लिखी हैं, शिया उलमा ने भी लिखी हैं, सुन्नी उलमा ने भी लिखी हैं, अमल वाली आयतों को जो उन्होंने जमा किया है, दे आर नॉट मोर देन 500 आउट ऑफ 6600 जो किताबें लिखी गई हैं। फ़िक़्हुल क़ुरान एक हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, कुतुब रावंदी, उनकी किताब है फ़िक़्हुल क़ुरान, और अहले सुन्नत की बहुत से उलमा की किताबें, आयातुल अहकाम मसलन, इस तरह की किताबें। तो उनके पास जो कलेक्शन है वो 500 से ज़्यादा नहीं है। और वो 500 भी जो है उसके अंदर रिपीटेशन भी शामिल है, अकीमुस्सला मसलन 20 जगह पर है, फर्ज़ करें रिपीटेशन भी शामिल है, और उसके अंदर डिटेल्स भी नहीं है कि नमाज़ कैसे पढ़ें, रोज़े की शरायत क्या हैं, हज के मनासिक क्या हैं, ज़कात किन चीज़ों पर निकाली जाएगी, कितनी निकाली जाएगी, उनकी जो डिटेल्स हैं वो भी नहीं है कुरान में। इसके बावजूद 500 से ज़्यादा आयतें कुरान की ऐसी नहीं हैं जिन पर अमल करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। और ये जो 500 हैं, इट मेक्स लेस देन 10% ऑफ कुरान। तो नेचुरली वन शुड नो व्हाट इज रिमेनिंग 90% ऑफ कुरान। 90% क्या है भाई, 10% तो चलो ये है, कुतुब अलैकुम सियाम कमा कुतुब अललज़ीना मिन क़ब्लिकुम अक़ीमुस्सलाह वातुज़ ज़का, है ना, वलिल्लाहि अला नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। 90% जो है वो क्या है? तो कुरान ये नहीं कह रहा है अमल करो, कुरान कह रहा है अफला तदब्बरून अल कुरान, ये कुरान पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? झिझोड़ रहा है कुरान ज़मीर को इंसान के कि गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र की दावत दे रहा है। हमने क्या किया है? हमने गौर व फिक्र का ठेका दे दिया है जापान को, चाइना को, अमेरिका को, यूरोप को, कि वो गौर व फिक्र करेंगे, और वो गौर व फिक्र करने के बारे एक खिलौना बना कर दे देंगे, जैसे खिलौना ये है कि ये है कि ये, और बाद में हम इसमें कुरान डाल देंगे, बाद में हम इसके अंदर कुरान डाल देंगे। तो गौर व फिक्र करने का ठेका हमने दूसरी कौमों को दे दिया है और ख़ुद जो है वो गौर व फिक्र नहीं करते। गौर व फिक्र करने से क्या होता है? गौर व फिक्र करने से होता ये है कि इंसान के सामने नई नई राहें खुलती हैं, और जब वो नई नई राहें खुलती हैं तो फिर अमल के नए नए जाविये सामने आते हैं, फिर अमल करो। अमल के बगैर तो निजात नहीं है। दीन इस्लाम तो अमल का नाम है। یہ تو قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو پڑھو اور عمل کرو. تو غور و فکر کرنے کے لیے ہے. اس لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ یہی آیتیں ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہی آیتیں ہیں جو آج سے 100 سال پہلے لوگ پڑھتے تھے، 500 سال پہلے پڑھتے تھے، 1000 سال پہلے لوگ پڑھتے تھے. اچھا وہ تو یہ نتیجہ نہیں نکالتے تھے جو آج ہم نکال رہے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا اس کا ہمیں رائٹ ہے، حق ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کے نئے معنی نکال لیں؟ کہیں یہ تفسیر بالرائے تو نہیں ہے جس کی مذمت آئی ہے؟ یہ تفسیر بالرائے تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. تفسیر بالرائے سے مراد ہے تاویل کرنا، تاویل سے منع کیا گیا. یہ تاویل نہیں ہے، یہ بھی تفسیر ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ سائنسی تفسیر ہے. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر فلسفہ بھی ہے لیکن یہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے. اس کے اندر تاریخ ہے لیکن یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اس کے اندر فقہ ہے لیکن یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے. اسی طرح اس کے اندر سائنس ہے لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام سائنس پڑھانے کے لیے نہیں آئے. بنیادی طور پر یہ ہے کتاب ہدایت، اور انبیاء علیہ السلام ہدایت دینے کے لیے ہیں. اب وہ جو ہدایت ہے وہ اس کا اصل موضوع. پھر ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ دراصل صرف اس لیے ہے کہ اس وقت جو انسان 20ویں صدی 21ویں صدی میں داخل ہو چکا ہے، گزشتہ 200-300 سال میں جو اس نے زبردست ترقی کی ہے سائنس میں اور سائنسی علوم میں، تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے چونکہ، اس لیے اس کے اندر بہت سی ایسی حقیقتیں آ گئی ہیں، کیونکہ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے حقائق اس میں شامل ہو گئے ہیں کہ جہاں تک آج کا انسان پہنچا ہے اس سے ہمارے ایمان کو تقویت ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. ورنہ آج سے مثلا 1500 سال پہلے تو انسان یہ تصور جانتا بھی نہیں تھا. تو بس اس کے لیے ہے یہ. اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے شروع کرنے سے پہلے. نمبر ون یہ کہ سائنس ایک ایسا علم ہے جس کے اندر مسلسل تبدیلی آ رہی ہے، مسلسل. سائنٹسٹ آر آلویز ریڈی ٹو ایکسیپٹ چینج. کوئی نئی چیز آئے گی سائنٹسٹ اپنے تھیوری بدل لیں گے. سائنس میں بہت لمیٹڈ لاز ہیں، زیادہ تر تھیوریز ہیں. یہ جو تھیوری ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ ایک ایک ایشو کے اوپر بہت ساری تھیوریز ہیں. کریشن آف یونیورس، کریشن آف سولر سسٹم کے بارے میں 10 مختلف تھیوریز ہیں. بگ بینگ از ون آف دیم. لیکن یہ نہیں کہ صرف ایک ہی تھیوری ہے بگ بینگ. اوریجن آف لائف کے بارے میں 15 ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. تو تھیوریز بہت ساری ہوتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن اینڈ سائنس کے چکر میں یا سائنس کو قرآن سے ثابت کرنے کے چکر میں کسی ایسی تھیوری کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں جس کو کچھ دنوں کے بعد سائنسدان خود ہی رد کر دے. آج ہم نے بہت زور و شور کے ساتھ ثابت کیا کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، بہت پرانی تھی ذرا، وہ اسی موضوع پہ. تو ایک کانسیپٹ تھا پہلے ایتھر کا کانسیپٹ، کہ اسپیس میں ایتھر ہے اور یہ جو ایٹماسفیئر ہے اس کے اوپر ایتھر ہے. ایک آیت ہے جو ابھی ہم یہاں بھی پیش کریں گے بعد میں، اس آیت کو انہوں نے وہ ایتھر میں فٹ کر دیا. بعد میں سائنٹسٹ اپنے تھیوری سے خود ہی وڈرا ہو گئے، انہوں نے ایتھر ویتھر کوئی چیز نہیں ہے، اب تو اسپیس میں انسان خود جا کے چہل قدمی کر کے آ گیا ہے، اسپیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب اس آیت کو لے کے آپ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اب ہم بیان کرتے ہیں یہ اوزون لیئر ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کریں اور سائنس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، بعد میں سائنسدان ادھر ادھر ہو جائیں. تو سائنسدان جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. نمبر ٹو یہ کہ اگر کوئی چیز سائنس کے مطابق ہے، اگر سائنس شریعت کو، دین کو، اسلام کو، قرآن کو جسٹیفائی کرتی ہے، ویل اینڈ گڈ، ہمارا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر سائنس مخالفت کرے تو سائنس کو مانیں گے یا دین کو مانیں گے؟ ہم دین کو مانیں گے، سائنس کو نہیں مانیں گے. اس لیے کہ سائنس انسان کی کوششوں کا نام ہے. اور ابھی چند دنوں کی بات ہے، یہ ساری ترقی زیادہ تر جو ہوئی ہے ابھی گزشتہ 200-300 سال میں ہوئی ہے. ممکن ہے سائنس کچھ دن اور ترقی کرے اور بعد میں آج جس چیز کو صحیح کہہ رہی ہے غلط کہنا شروع کر دے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم سائنس سے ثابت کریں, سائنس کے خلاف بھی ہو. مثال کے طور پر اگر آپ کو وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو, پانی دستیاب نہ ہو, تو قرآن کہہ رہا ہے تیمم کرو, فتیممو سعیدن طیبن. اچھا اب ایک تو آپ کے پاس پانی نہیں ہے, پانی ہوتا تو آپ وضو کرتے, منہ دھوتے, ہاتھ دھوتے, اس سے صفائی آتی, الٹا آپ اور مٹی لگائیں اپنے منہ کے اوپر, یہ تو ان ہائیجینک ہے. ایک تو پیسے پانی نہیں ہے آپ کے پاس اور مزید آپ ہاتھ کو اپنا مٹی میں لگا رہے ہیں. تو یہ تو بظاہر جو ہماری سائنس ابھی تک چل رہی ہے اس کے مطابق تو ان ہائیجینک لگ رہی ہے چیز. تو ہم سائنس کی بات مانیں یا اللہ کا حکم مانیں گے؟ ہم اللہ کا حکم مانیں گے, ہم سائنس کی بات نہیں مانیں گے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے چاہے سائنس اس کے خلاف ہو. تو یہ جو ہم چیزیں دکھانے جا رہے ہیں یہ صرف اس لیے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو کہ دیکھیں قرآن کے اندر یہ حقیقت آ گئی ہے, ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہم سائنس پر ایمان لے آئیں گے. ہم تو دین پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. تو صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد پہ. دیکھیے آج کے لیے حاضہ بصائر للناس فہدم و رحمت لقوم یوقنون. یہ جو قرآن ہے یہ بصائر للناس ہے, لوگوں کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے, بصیرت میں اضافہ کرنے والی کتاب ہے. کچھ آیتیں ہیں جو اسپیس سے متعلق ہیں, نظام شمسی کا آغاز کیسے ہوا. سورہ انبیاء میں ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. یہ انگریزی ہیڈنگ اور انگریزی ٹرانسلیشن اس لیے ہے کہ میں نے یہ بیسیکلی تیار کیا تھا اس کو آغا خان یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے, تو اس وقت وہ انگریزی میں چاہ رہا تھا تو کچھ اردو بھی بیچ میں ڈال دیے میں نے بعد میں. اولا میرا لذین کفرو, کیا یہ کافر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ آپس میں ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو الگ کیا. یہ جو زمین و آسمان کا ملا ہوا ہونا ہے, کہ جو برا ہمارا سولر سسٹم ہے یہ اصل میں ایک ہی تھا, اور پھر یہ اسٹار جو ہمارا ہے سورج اس سے یہ ٹکڑے نکل کر الگ ہوئے اور الگ الگ پلانٹس بن گئے. پھر وہ پلانٹس کے ٹکڑے نکلے اور وہ اس کے گرد سیٹلائٹ بن گئے, ایسے ہی ہے نا. تو یہ بات کہ یہ ملے ہوئے تھے اور ان کو الگ کیا ہم نے, یہ تصور جو ہے وہ آج کے سائنس نے دیا ہے. پہلے کا انسان اس کو نہیں سمجھتا تھا, آج کا انسان سمجھتا ہے زمین حرکت کر رہی ہے. پہلے زمانے کا انسان سمجھتا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے, یہ آج کے سائنسدان ہے جو سمجھتا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ گلیلیو نے بتایا, کوپرنیکس نے بتایا, اور جب انہوں نے بتایا تو چرچ نے کہا کہ یہ تو بائبل کے خلاف باتیں کر رہا ہے, لہٰذا اس کو ٹائی کر دیا جائے. وہ بیچارے ڈر گئے, سہم گئے, انہوں نے کہا سوری غلطی ہو گئی مجھ سے, زمین تو جیسے گھوم رہی ہے گھومتی رہے گی لیکن میری جان بخشی کر دو. تو پہلے زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہے ہیں. پہلے زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے زمین جو ہے فلیٹ ہے. پہلے زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس یونیورس کا سینٹر جو ہے وہ ہماری ارتھ ہے. یہ کئی بڑی بڑی میجر غلط فہمیاں تھیں پہلے لوگ کے زمانے کے لوگوں کی. آج کا سائنسدان یہ کہتے ہیں, آج کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے, گول ہے, اسپیریکل ہے, فلیٹ نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے والارض بعد ذالک دحاہا, پھر ہم نے اس کے بعد اس زمین کو لڑکا دیا. دحاہا کا مطلب ہے بال کو اس طرح پھینکنا کہ وہ گھومتی بھی جائے, جیسے کہ ایک ڈکشنری کے اندر کہا گیا دحا السیل بالبطحا, کہ جب سمندر کا پانی لہروں کی صورت میں آتا ہے ساحل پہ اور پھر واپس جاتا ہے تو اس کے ساتھ بجری جو ہے وہ گھومتی بھی جاتی ہے, اس کو کہا گیا دحا السیل. تو گھومتی بھی جس طرح جاتی ہے اس طرح زمین کے لیے کہا گیا والارض بعد ذالک دحاہا. اب دیکھیے پرانے زمانے کے لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ نہیں لیا, ہے نا. آج بھی دیکھیں ہم لوگ وہ ایک دن مناتے ہیں شیعوں میں, یوم دحی الارض, दाहुल अर्थ में अगर आप हमारे पुरानी किताबों में देखें, ये लिखा गया इस दिन ज़मीन बिछाई गई है ना। अब आज के एक बच्चे से आप कहें साइंस के तालिबे इल्म से कि बेटा इस दिन ज़मीन बिछाई गई, वो कहेगा ज़मीन बिछाई गई थी क्या, इसकी समझ में बात नहीं आएगी जिस तरह ये फर्श बिछाया गया है, ज़मीन बिछाई तो नहीं गई है इस तरह। तो सही जो तर्जुमा होगा वो ये है कि ज़मीन लुढ़काई गई, ज़मीन को लुढ़काया गया, ज़मीन बिछाई नहीं गई है। अच्छा, ज़मीन है या और प्लैनेट्स हैं, ये अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ऑर्बिट का तसव्वुर देखें कुरान के अंदर है, वह लज़ी खलक लैल व नहार, अल्लाह वह है जिसने रात और दिन को खल्क किया, वह शम्स व कमर और सूरज और चाँद को, कुल्लुन फ़ी फलकिन यसबहून, हर एक अपने फलक, फलक का मतलब है राउंडेड कोर्स, फलका फारसी में अरबी में चौरंगी को फलका कहते हैं, ठीक है, गोल चीज़ को दायरे। तो हर एक जो है वो अपने फलके में, यसबहून यानी तैर रहा है, स्विम अलोंग ईच इन इट्स राउंडेड कोर्स, तैरना, ये स्विम जो है ये लफ्ज़ इतना खूबसूरत है कि प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं अपने 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 ऑर्बिट्स में, और वो इस तरह मूव कर रहे हैं कि मतलब ज़मीन जो है वो दोनों तरफ मूव कर रही है, अपने एक्सिस में भी मूव कर रही है और सूरज के गिर्द भी मूव कर रही है, जिससे दिन और रात हो रहे हैं और जिससे साल और महीने हो रहे हैं। तो ये तस्वीर देखें आप कुरान के अंदर आया। फिर साइंसदान कहते हैं ये कायनात बहुत वसी है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसका मरकज़ हमारा सूरज है, ये बहुत एवरेज साइज़ का सोलर सिस्टम है। हमारी अपनी गैलेक्सी में, जिस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, 20,000 से ज़्यादा सोलर सिस्टम्स हैं सिर्फ इस गैलेक्सी के अंदर, और गैलेक्सीज़ कितनी है नहीं मालूम, और नए नए सोलर सिस्टम वजूद में आ रहे हैं, और कायनात जो है वो मुसलसल फैल रही है, इट्स एक्सपेंडिंग लाइक बलून, जिस तरह बलून में हवा भरते हैं हर तरफ से फैलता है वो, इस तरह से ये यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रही है। किसी ने कहा यह कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन। कुरान करीम कह रहे कि वस्समाई बनाइनाहा बिअयदीन, कि इस आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है, और व इन्ना लमूसिउन एंड वी आर एक्सपेंडिंग इट, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको और वसी कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का एक तस्वीर आया है, सात आसमान सात ज़मीन के बारे में बहुत सारी आयतें आपने सुनी होंगी, सात आसमान तो बहुत से जगहों पर है, सात ज़मीन एक जगह लिखा हुआ है, अल्लाह लज़ी खलक़ सब असमावातिन, अल्लाह वह है जिसने सात आसमानों को खल्क़ किया, वह मिनल अर्ज़ मिस्लहुन्ना, और इसी तरह इसी से की मिसल ज़मीन, नहीं लिखा हुआ कहीं पर सात ज़मीन, लिखा हुआ है कि उसकी मिसल ज़मीन है। तो इस आयत से पता चलता है सात आसमान और सात ज़मीन। अब सात ज़मीन क्या है, देखिए साइंसदानों ने ज़मीन के लेयर्स बताए हैं, इस तरह आसमानों के भी लेयर्स हैं। तो ये जो लेयर्स हैं, इस लेयर को कहा गया है कि ये जो हैं ये सात हैं, और हर लेयर का अलग अलग नाम है। ये सब तस्वीरें साइंसदानों की बनाई हुई हैं, हमारी बनाई हुई नहीं है, कि किस तरह सात लेयर ज़मीन के कोर से लेके उसके आउटर क्रस्ट तक हैं, और ये सब कुछ, ये पूरा जो सोलर सिस्टम है, जब ये एक था और सिर्फ सूरज था उस वक्त वो गैसियस स्टेट में था, इस गैसियस स्टेट की तरफ इशारा है, सुम मस्तवा इला समा वहिया दुखान, फिर जब खुदा मुतवज्जो हुआ आसमान की तरफ तो वो धुआं था। धुआं क्या है, स्मोक इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ गैसेस, तो वो गैसेस था, और इस तरह बाद में वो सॉलिड बना। तो बिग बैंग थ्योरी भी इस तरह कह रही है कुछ कि तख्लीक कायनात का आगाज़ जो है वो गैस से हुआ, और इसके बारे में अच्छा, बिग बैंग थ्योरी को हमें ना कुरान से साबित करने की ज़रूरत है نہ اس کے مخالفت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر بگ بینگ تھیوری صحیح ثابت ہو گئی تو ہمارے عقائد کی بنیاد گر جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو عقائد میں بحث کرتے ہیں وہ بگ بینگ پہ نہیں کرتے، ہم جو کریشن کے پروسیس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم اس کریشن کی بات کرتے ہیں جبکہ پہلا میٹر عدم سے وجود میں آیا۔ ہمارا سوال وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہاؤ دا فرسٹ ایٹم کیم انٹو ایگزسٹنس فرام نتھنگنیس، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی بنانے والے کے وہ ایٹم وجود میں آ جائے، یا تو خود اپنے آپ کو اس نے وجود میں لایا یا کسی اور نے لایا۔ بگ بینگ تو کافی بات کا اسٹیپ ہے کہ پہلے ایٹم وجود میں آیا، مولیکولز وجود میں آئے، میٹر وجود میں آیا، پھر کہیں جا کے سولر سسٹم بنے، اور سولر سسٹم کس طرح بنے تو وہ ایک تھیوری یہ ہے کہ بگ بینگ ایک دھماکے سے سورج سے یہ سب پلانٹس الگ ہو گئے۔ تو اس کی نہ ہمیں مخالفت کی ضرورت ہے نہ حمایت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صحیح ثابت ہو جائے تو ہمارے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، غلط ثابت ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہماری بحث بگ بینگ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ بگ بینگ تھیوری کی مخالفت پر کمل بستا ہیں اور کہتے نہیں اگر یہ ثابت ہو گیا تو ہمارے ایمان کی بنیاد گر جائے گی۔ سورج اور چاند کے لیے کہا گیا ہوا الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ سورج جو ہے اس کے لیے لفظ آیا ہے ضیاء، اور چاند کے لیے آیا ہے نور۔ الگ الگ الفاظ آئے ہیں، اور آج ہم جانتے ہیں کہ سورج کے اندر روشنی ہے، چاند میں روشنی نہیں ہے۔ چاند کے اندر جو روشنی ہے وہ سورج ہی کی روشنی ریفلیکٹ ہو کر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ وقدرہ منازل، اور اس کے منزلیں ہیں۔ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سال اور مہینے کا حساب رکھ سکو۔ اور یہ مختلف جو اس کی موومنٹ ہے چاند کی، اسی موومنٹ سے آپ دیکھیں مہینوں کا حساب ہوتا ہے کہ کس طرح پہلی کا چاند ہوتا ہے اور چودھویں کا چاند ہوتا ہے۔ تو یہ چاند کیا ہو رہا ہے، یہ اصل میں زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ جو آیت ہے جو میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، وہ جعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان میں ایک محفوظ چھت بنائی۔ وہم ان آیاتہا معرضون، اور یہ تو اللہ کی نشانیوں سے دور ہٹے جا رہے ہیں۔ یہ جو سقفا محفوظہ ہے، محفوظ چھت، آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے اس کے اور اس کے اوپر جو اسپیس ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک اوزون لیئر ہے۔ یہ اوزون لیئر وہ ہے جو محفوظ چھت ہے، جس کی وجہ سے سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز زمین تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر الٹرا وائلٹ ریز زمین پر آ جائے تو لیونگ آرگنیزمز بچ نہیں سکتے۔ جہاں پر یہ اوزون لیئر تھن ہو رہا ہے، جو خوف ہے کہ پنکچر نہ ہو جائے، خاص طور پر نارتھ پول میں، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، زمین کے اندر ٹیمپریچر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر پنکچر ہو گیا اور الٹرا وائلٹ ریز آنا شروع ہو جائے تو زمین پر لائف جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور اس ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز جو ہے وہ پگھل رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف سمندروں میں جو اس کی جو سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے۔ اگر یہ بلند ہونا شروع ہو جائے اور تیزی کے ساتھ، تو آبادی جو ہے وہ پانی کے اندر جا سکتا ہے۔ یہ سارے خطرات جو ہیں اس وقت ہیں، لیکن اب تک جو ہم محفوظ ہیں وہ اس اوزون لیئر کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف پلانٹ سے یا کسی اور جگہ سے ایسٹرائڈز آتے رہتے ہیں، کومٹس آتے رہتے ہیں، بعض اوقات بہت ہیوی ہوتے ہیں، بہت میسو ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا کومٹ جو مارس سے ٹکرایا ابھی کچھ سال پہلے، کہتے ہیں کہ اس سے اتنی انرجی پروڈیوس ہوئی جتنی 3000 یا 2000 اٹامک بوم کے ایکسپلوژن سے ہوتی ہے۔ ایسا کوئی میسو کومٹ اگر زمین سے ٹکرا جائے، بس وہ دن آخری دن ہوگا۔ لیکن بڑے بڑے ایسے کومٹس، ایسٹرائڈز آتے ہیں، اور وہ آ کے اوزون لیئر سے ٹکرا کے چورا چورا ہو جاتے ہیں، اور ان کے چھوٹے ٹکڑے زمین پہ گرتے ہیں۔ بعض ایسے علاقے ہیں نیوزی لینڈ وغیرہ میں جہاں اکثر گرتے رہتے ہیں اس طرح کے بہت سارے ایسٹرائڈز، تو وہ چھوٹے ٹکڑوں میں گرتے ہیں، جس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر یہ پورے بڑے بڑے گرنا شروع ہو جائیں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وجعلنا السماء سقفا محفوظا, ایک محفوظ چھت ہم نے اس کو بنایا ہے. واک ان دا اسپیس, آج سائنسدان اسپیس میں جا کے واک کر رہے ہیں. وہ جو واک کر کے واپس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپیس میں جانے کے بعد ہماری کیفیت جو ہے ذرا ڈفرینٹ سے ہو جاتی ہے. اب تو باقاعدہ زمین میں ایسے مقامات بنائے گئے ہیں جہاں ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے رہنے کی, کہ اسپیس میں بغیر کسی گریویٹیشنل فورس کے جب وہ جائیں گے تو ان کے اندر کوئی طبیعت خراب نہ ہو, اس لیے ان کو ریہرسل کروائی جاتی ہے زمین میں, پانی کے اندر یا مختلف جگہوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کی کیفیت ذرا ڈفرینٹ سے ہو جاتی ہے. اور انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نشے میں ہیں, کیفیت ہماری یہ ہو جاتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے ولو فتحنا علیہم بابا من السماء, اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں, فظلوا فیہ یعرجون, اور اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں وہ, لقالوا, تو یہ کہیں گے کہ انما سکرت ابصارنا, کہ ہماری آنکھوں میں نشہ اتر آیا ہے, بل نحن قوم مسحورون, یا شاید ہم پر جادو کر دیا گیا. آج جو لوگ واپس آئے وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے. قرآن کے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ان کو راستہ دے دیا جائے اور یہ چلے جائیں اسپیس میں تو ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی. وہ کیفیت لوگ آج آ کر بتا رہے ہیں. پہاڑوں کے بارے میں کہتے ہیں قرآن کے, تم سمجھتے ہو یہ ساکن ہے حالانکہ یہ حرکت میں ہے. ظاہر ہے جب زمین حرکت کر رہی ہے اس کے ساتھ پہاڑ بھی حرکت کر رہے ہیں, لیکن پہاڑوں کا زمین میں اس طرح لگایا گیا ہے جیسے میخوں کو, کیلوں کو, اگر یہ نہ ہو تو زمین بیلنس میں نہیں رہے گی. قرآن کریم کہتا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, کیا ہم نے اس زمین کو جھولے کی طرح نہیں بنایا اور پہاڑ کو اس پہ کیلوں کی طرح نہیں گاڑ دیا؟ تو پہاڑ زمین کے اندر اس طرح ہیں جیسے کیلے, اور کیلوں سے مراد بھی عام کیلے نہیں ہیں, یہ دیواروں میں ٹھوکنے والی کیلے نہیں, خاص طور پر اس سے مراد وہ کیلے ہیں جن سے خیمے کو ٹھوکا جاتا ہے, خیموں والی کیلے ہوتی ہیں نا. تو یہ جو خیمے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو پہاڑ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, وہ ایسا لگتا ہے جیسے خیمے لگائے گئے ہیں. تو اس طرح کی کیلے ہیں اس میں لگی ہوئی. وہ القیہ فی الارض رواسیہ ان تمیر بکم انہارا, کہ ہم نے مضبوط پہاڑ اس کے اوپر زمین پر قائم کر دیا ہے تاکہ یہ ہل نہ سکے. تو ماؤنٹینز آر لائک ٹینٹ پیکس, تو ٹینٹ پیکس کی طرح ہے یہ. اب چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے آلودگی کے حوالے سے دیکھیں, آج دنیا پریشان ہے. قرآن کریم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو آلودگی ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ فساد جو ظاہر ہوتا ہے بر اور بحر میں, بر میں بھی ہے بحر میں بھی ہے, تو یہ انسانوں کے ہاتھوں کے لایا ہوا فساد ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ دو پہاڑ ہیں, دو دریا ہیں یا دو سمندر ہیں, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک ایسا برزخ ہے, برزخ کا مطلب سینڈوچ, دو چیزیں اس طرح ہیں کہ وہ آپس میں ملتی نہیں ہیں. کئی مقامات ہیں دنیا پہ, لیکن ایک بہت بڑی جگہ جو ہے وہ ہے جبل الطارق, جبلٹر سل, جہاں میڈیٹرین سی کا جو پانی ہے جو ذرا وارم ہوتا ہے, سلائن ہوتا ہے, لیس ڈینس ہوتا ہے, اس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے, اور اٹلانٹک اوشن کا پانی ہے, یہ دونوں جاتے ہیں اور جبلٹر سل میں جا کر گرتے ہیں. اینڈ اٹ مووز سیورل ہنڈریڈ کلو میٹرز ان ٹو دا اٹلانٹک ایٹ اے ڈیپتھ آف اباؤٹ 1000 میٹرز with its own warm, saline and less dense characteristics. The Mediterranean water stabilizes at the depth, although there are large waves, strong currents and tides in these seas. They do not mix or transgress this barrier. تو اس چیز کو دیکھیے قرآن بیان کر رہا ہے, حالانکہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کبھی یہاں پر سفر نہیں کیا, انہوں نے اس کو جا کے آبزرو نہیں کیا. اچھا, ایک سٹار جو ہوتا ہے جیسے سورج ہے ہمارا, جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ یوم تکون السماء کالمہل, تو وہ مولٹن کاپر کی طرح ہو جائے گا. پگھلا ہوا تانبا اور گیس اس شکل میں ہوگا. اور اس کے بعد فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین، کہ ایک دن ایسا آئے گا جب آسمان دھواں ہو جائے گا، یعنی گیس میں تبدیل ہو جائے گا. فاذا انشقت السماء فکانت وردۃ کالدہان، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ایسے ہو جائے گا جیسے وردہ، وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، روز لائک. کہ ناسا نے ایک تصویر دی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی جو کسی اور سٹار کے ساتھ ہو رہی ہے، جس کو کیٹس آئی نیبولا کہتے ہیں، اور وہ دیکھیں آپ گلاب کے پھول کی طرح اس کی شکل ہے. خاص طور پر بہت انٹرسٹنگ ہے، ظاہر ہے کہ وہ ٹائم بار بار دیکھنا پڑ رہا ہے، آج بہت لمبا درس ہو جائے گا تو پھر کل اور لوگ نہیں آئیں گے، اس لیے بھی ٹائم کے اندر ہو جائے تو بہتر ہے. تو بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے قرآن کے اندر، جو ہیومن جو ایمبرائنک اسٹیجز ہیں اس کو قرآن نے بیان کیا. اور آپ دیکھیں ماڈرن سائنس کیا کہتی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو جو ہے وہ تین یعنی مٹی کے سلالہ، اس کے نچوڑ سے، اس کے ایکسٹریکٹ سے خلق کیا ہم نے. وہ چیزیں جو مٹی میں ہیں وہی ہمارے اندر ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز وہ ایلیمنٹس جو مٹی کے اندر ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں. کاربن ہمارے اندر ہے، کاپر ہمارے اندر ہے، آئرن ہمارے اندر ہے، فاسفورس ہمارے اندر ہے، امینو ایسڈ ہمارے اندر ہے، آکسیجن ہمارے اندر ہے، کاربن ہمارے اندر ہے نا. تو انسان جو ہے وہ، کسی نے کہا زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترکیب، موت کیا ہے انہیں چیز، موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا، کمپوزیشن آف ایلیمنٹس اینڈ ڈی کمپوزیشن آف ایلیمنٹس. تو وہی چیز ہمارے اندر ہے، یا وہی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، واٹر، منرل، سالٹ، یہی ہمارا انٹیک، اسی سے ہمارے اندر گروتھ ہو رہی ہے. فروٹ یا ویجیٹیبل آپ کھا رہے ہیں تو وہ بھی انہی چیزوں سے آ رہی ہے. گوشت کھا رہے ہیں، انڈے کھا رہے ہیں تو وہ حیوان پہلے وہ کھا رہے ہیں پھر ہم ان کو کھا رہے ہیں، ایسے ہی ہو رہا ہے نا. تو الٹیمیٹلی وہی چیزیں ہماری باڈی میں جا رہی ہیں. تو قرآن کہتے ہیں ہم نے مٹی سے بنایا، ثم جعلناه نطفة فی قرار مبین، اس کے بعد ہم نے اس کو ایک نطفہ قرار دیا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفے کو ہم نے علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مدغة، پھر علقہ سے مدغہ بنایا. فخلقنا المدغة عظاما، پر مدغہ سے ہم نے عظام، ہڈی یا مسلس بنا دیے. فکسونا العظام لحما، پھر ان مسلس کے اوپر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، اور اس کے بعد اس کو ایک نئی تخلیق دی. یہ خلقا آخر کیا ہے، اس کے بارے میں تفاسیر کے اندر ہے کہ اس کے اندر روح ڈال دی. ایک اسٹیج ہے روح سے پہلے کا، ایک ہے روح آنے کے بعد کا، ٹھیک ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ جو اسٹیپس ہیں، اس میں پہلا ہے علقہ. علقہ کہتے ہیں لیچ کو، جوک. اور یہ تصویر دیکھیں، ہیومن ایمبرو کی ہے، نیچے جو ہے وہ لیچ کی ہے، دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں. علقہ، علقہ معلق سے بھی نکلا ہے کہ یہ معلق ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے اسٹیج کو کہا گیا مرغا. مرغا کا مطلب ہے چبائی ہوئی چیز، جیسے چوئنگم. نیچے چوئنگم کی تصویر ہے، اوپر ہیومن ایمبریو کی تصویر ہے، یہ کتنی ایک دوسرے سے ملتے جلتی ہے. تو پہلا مرحلہ نطفہ، دوسرا علقہ، تیسرا مدغہ، تیسرا ادام، اور چوتھا ہے ڈریسنگ دا بونز وتھ مسلس. ایک دلچسپ چیز ہے قرآن میں دماغ کے بارے میں، کل لئن لم ینتہی لنسفعن بالناسیہ، اگر یہ باز نہیں آئے تو ہم ان کو یہ ناسیہ سے پکڑ لیں گے، یہ جگہ فور ہیڈ یہاں سے پکڑیں گے. پولیس والے بھی یہاں سے پکڑتے ہیں نا، اسے اس کے موبائل میں دھکا دیتے ہیں، پھر پیچھے سے ایک کک مارتے ہیں، تو اس جگہ سے پکڑتے ہیں. تو خدا نے کہا ہم یہاں سے پکڑیں گے. اچھا چلیں بھائی، فرشتے بھی شاید یہیں سے پکڑ لیں گے. لیکن آگے کہا گیا ناسیتن کاذبتن خاطیہ. یہ جو ناسیہ ہے یہ کاذبہ بھی ہے اور خاطیہ بھی ہے، یہ جھوٹی ہے اور یہ خطا کرنے والی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بہت دلچسپ چیز ہے کہ فزیولوجی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کے دماغ کا یہ جو فرنٹل لوبز ہے، دی پری فرنٹل ایریا، دس از اے ریجن آف ایسوسیشن کارٹیکس. اور وہ کہتے ہیں کہ ان ریلیشن ٹو اٹس انوالومنٹ ان موٹیویشن،
द प्री फ्रंटल एरिया इज ऑल्सो थॉट टू बी द फंक्शनल सेंटर फॉर एग्रेशन एंड सो दिस एरिया ऑफ द सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग मोटिवेटिंग एंड इनिशिएटिंग गुड एंड सिनफुल बिहेवियर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेलिंग ऑफ लाइज एंड स्पीकिंग ऑफ ट्रूथ दस इट इज प्रॉपर टू डिस्क्राइब द फ्रंट ऑफ द हेड एज लाइंग एंड सिनफुल वेन समवन लाइज और कमिट्स ए सिन एज द कुरान हैज सेड अ लाइंग सिनफुल नासिया साइंटिस्ट हैव ओनली डिस्कवर्ड दीज फंक्शंस ऑफ द प्रीफ्रंटल एरिया इन द लास्ट 60 ईयर्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कीथ एल मूर तो खुदा ने कहा यह जगह है जिसे तुम्हें पकड़ेंगे क्योंकि यहीं से मोटिवेशन एग्रेशन प्लानिंग ये सब जो है वो इस जगह पर होती है तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम इख्तिताम करेंगे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इस जुमले पर खुद कुरान में कुरान के बारे में बहुत कुछ है खुद पैगंबर ने बहुत कुछ इरशाद फरमाया है खुद मौला अली ने बहुत कुछ फरमाया नजम बलागा में कुरान के हवाले से लेकिन ये जो जनाब सैयदा का जुमला है ये भी बहुत खूबसूरत है कि आप फरमाती हैं ये कुरान तुम्हारे दरमियान हक़ का पासदार है अल्लाह का वो अहद है जो तुम्हारे लिए पेश किया गया है वो जानशीन है जो तुम्हारे लिए पीछे छोड़ा गया है अल्लाह की नातिक किताब और सच्चा कुरान है चमकता नूर और रोशन किताब है उसकी बसीरतें वाज़े उसके असरार काबिले इंकशाफ इस जुमले की वजह से मैंने इसका इंतखाब किया है कि इसके असरार काबिले इंकशाफ हैं इन्हें बीवी फरमाती है इसके असरार मुनकशिफ होते रहेंगे इंसान आते रहेंगे पढ़ते रहेंगे इस किताब को नए नए असरार मुनकशिफ करेंगे उसके असरार काबिले इंकशाफ उसके जवाहिर रोशन और उसके पैरोकार काबिल रश्क इस दुआ के साथ के खुदा मंडी आलम हमें कुरान करीम को पढ़ने समझने और उसकी तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए कोई ज़रूरी सवाल है तो मैं हाज़िर हूँ बिस्मिल्लाह इस पे जो आयतें हैं वो मक्की हैं फिर बाद में मदनी भी है दोनों में मक्की सूरतों में भी है और मदनी में भी है बाज़ लोग जो है ना इसको दूसरे अंदाज से इंटरप्रेट करते हैं जो कुरान के मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि पहले कुरान कहता है एक सूरा ले आओ फिर कहता है दस ले आओ या पहले कहता है दस ले आओ फिर कहता है पूरा कुरान लेकर आओ जब एक इंसान दस नहीं ला सकता है पूरा कुरान कैसे ला सकता है ये असल में इस गलतफहमी की बुनियाद पर है कि जो मौजूदा कुरान हमारे हाथ में है ये तरतीब नुज़ूली के एतबार से नहीं है नाजिल इस तरह नहीं हुआ है मक्की सूरतें जो हैं वो आखिर में मदनी सूरत शुरू में हैं तो ये कुरान की जो तरतीब है ये तौकीफ़ी है जैसे पैगंबर ने फरमाया ऐसे रखो इस तरह रखा गया है नुज़ूली तरतीब से नहीं तो इसको स्टेप वाइज ही पेश किया गया है पहले कुरान लेकर आ जाओ फिर दस सूरतें ले आओ फिर एक सूरा ले आओ ये ज़रूरी नहीं है ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बात आपकी सही है कि जब पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ तो कैसे दावा कर दिया जितना भी नाजिल हुआ है ले आओ ये लफ्ज़ पूरा तो नहीं लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि इसी जैसी एक हदीस भी कुरान के लिए आया है बात इसी जैसी एक बात लेकर आ जाओ अच्छा फिर कहा गया दस सूरतें लेकर आओ तो दस नाजिल हो गई होंगी उस वक्त तक दस ले आओ फिर कहा गया अच्छा एक लेकर आ जाओ तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा कुरान नाजिल हो गया हो बेशक पूरा कुरान नाजिल ना हुआ हो लेकिन जितना भी नाजिल हुआ है तुम भी लेकर आ जाओ एहतराम करें सलामती इमाम ज़माना के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين